على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے مجھے اور آپ ہم سب کو اس کائنات کو خلق کیا، اور ہم جب سے دنیا میں نہیں آئے ہوتے، شکم مادر میں ہوتے ہیں اس وقت بھی، جب اس دنیا میں ہوتے ہیں اس وقت بھی، جب مر جائیں گے اور قبر میں دفن کر دیے جائیں گے، عالم برزخ ہوگا اس بھی، ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں رب ذوالجلال کی نعمتوں سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پروردگار عالم خبیر ہے، کبھی بھی ہمیں بھولتا نہیں، ہر حال میں ہماری خبر رکھتا ہے، اور وہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی مجھ سے محبت کریں. اللہ کی محبت کے عنوان کے ذیل میں اس عشرہ اول پر میری اور آپ کی گفتگو جاری ہے، اور کل تک کی مجلس میں یہ بات اس منزل تک پہنچی تھی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی حجت سے محبت کرے، جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے، جنہیں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جنہیں اللہ نے ہماری رہبری کے لیے بھیجا ہے. جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت محمد و آل محمد اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ روایات میں ملتا ہے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صاحب میرے لوگ جو ابھی داخل ہو رہے ہیں ان سے بھی بہت دس بستہ گزارش ہے کہ وہ جو والنٹیئر ہیں، جو خدمت گار ہیں، ان کا ساتھ دیجئے، کیونکہ جب لوگ آپس سے بحث کرتے بولتے ہیں تو باقی سارے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، تو پھر بیان میں سننے والے کو بیان کرنے والے کے دونوں خلل پڑتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ ان خدمت گاران کی تعاون کریں ان کے ساتھ، اور جہاں بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہاں بیٹھے گا. سلوات کر دیجیے بابا جی بنا. تو یہ محبت محبت و آل محمد اتنی قیمتی ہے کہ ایک شخص کو ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے مولا کا شیعہ ہے، مولا کا چاہنے والا ہے. کہا مولا میں بہت تنگ دست ہوں، بہت غریب ہوں. مولا نے کہا تو اپنے فکر و فاقہ کی شکایت کیوں کر رہا ہے؟ ہمارا شیعہ تو بے نیاز ہوتا ہے، ہمارا شیعہ تو غنی ہوتا ہے، ہمارا شیعہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، تو کیوں اپنے فکر و فاقہ کی شکایت کر رہا ہے؟ کہا نہیں مولا میں تو بہت غریب ہوں، بہت تنگ دست ہوں. چھٹے امام کہتے ہیں تیرے پاس تو وہ مال ہے کہ جو انسان کو غنی کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے. کہا مولا میرے پاس ایسا کہاں مال ہے، میرے پاس تو ایسا کوئی مال نہیں ہے. مولا نے کہا میں بتاتا ہوں، اگر کوئی تجھ سے کہے کہ اس دنیا کی زمین کو چاندی سے بھر دیا جائے، پوری دنیا کی زمین کو چاندی سے بھر دیا جائے، اور کوئی تجھ سے کہے کہ یہ چاندی لے لے، اپنے دل سے محبت محمد و آل محمد نکال دے، آل محمد کے دشمنوں سے دوستی کر لے، تو ایسا کرے گا؟ کہا مولا چاندی کی کیا حقیقت ہے؟ اگر کوئی زمین کو سونے سے بھی بھر دے اور مجھ سے کہے کہ محبت محمد والے محمد دل سے نکال دو، مولا میں کبھی آپ کو نہ چھوڑوں، کبھی آپ کی محبت نہ چھوڑوں، اور کبھی آپ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتا. تو مولا نے کہا پھر یہ کہنا تنگ دست اور غریب تو وہ ہے کہ جس کے دل میں ہماری محبت نہیں، جس کے دل میں ہماری محبت ہو وہ دنیا میں بے نیاز ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے. سر بات کری بابا جی. بس جس کے قلب میں محبت محمد والے محمد آ جائے وہ دنیا کا مالدار ترین شخص ہے. ہم اور آپ کبھی تنگس کو غریب نہیں ہیں، کبھی مت کہیے گا. جس کے دل میں محبت آئے محمد ہو وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اور یہ تو وہ محبت ہے کہ جس کا اقرار خدا کر رہا ہے. میں اور آپ حدیث قصہ کا تذکرہ روز کر رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے جب پنجتن زمین پر جمع ہو گئے چادر تصویر کے نیچے, پہلے اللہ کے رسول نے فضائل بیان کیے, پھر خوش ہو کے اللہ نے عرش پہ فضائل بیان کیے, اور جب اللہ نے عرش پہ فضائل بیان کیے اور جبرائیل نے سوال کیا کہ رب ومن تختر کے ساتھ, تو پھر اللہ نے پنجتن کا تعارف فاطمہ زہرا کو مرکز بنا کے کیا. کل تک کی مجلس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ نے جب پنجتن کا تعارف کروایا تو فاطمہ زہرا کو مرکز تعارف بنایا. اچھا, اب ہم حضرت کے سامنے اگلا مرحلہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعارف کروا چکا پنجتن کا, تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے سوال کیا, یا رب اتجنو لین اکونا ماہم سادسن, وہ بار لہا کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں بھی زمین پر جاؤں اور ان پانچوں کے ساتھ مل کے چھٹا میں ہو جاؤں, اس چادر میں داخل ہو جاؤں, کیا اللہ تو اجازت دیتا ہے؟ پروردگار عالم نے کہا, ہاں جبرائیل میں اجازت دیتا ہوں, جاؤ زمین پر. جبرائیل زمین پر آتے ہیں, اللہ کے رسول کو سلام کرتے ہیں اور پھر اللہ کا سلام رسول کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. کس طرح؟ السلام علیک یا رسول اللہ, العلی العلی یقرؤک ویخصک بالتحیۃ والاکرام, کہا اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہے اور اللہ رب العزت تحیت و اکرام کے ساتھ, عزت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے. یعنی پہلے اپنا سلام پہنچایا, پھر اللہ کا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچایا, اور پھر کہا کہ پروردگار عالم یہ کہتا, وَيَقُولُ لَكَ عِزَّتِي وَجَلَالِي, اللہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وہی جو آپ روزانہ کی مجلس میں سن رہے ہیں. پروردگار عالم نے کہا, نہ پیدا کرتا میں زمین و آسمان کو, نہ چاند و سورج کو, نہ دریا کو, نہ دریا پہ روا کشتی کو, لیکن اگر پیدا کیا تو ان کی محبت میں پیدا کیا کہ جو زیر کسا ہیں. اب غور طلب بات یہ, جہاں میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں, کہ جب جبرائیل پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ عرش پہ یہ کہہ رہا ہے میں کچھ نہ پیدا کرتا اگر آپ سے محبت نہ کرتا, تو جب جبرائیل یہ پیغام پہنچا رہے ہیں تو جبرائیل نے جملہ کہا, وَيَقُولُ لَكَ عِزَّتِي وَجَلَالِي, اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا ہے. تو اللہ کو اس منزل سے قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ اسی کے سامنے جملہ یہ ملتا ہے نا, وَيَقُولُ لَكَ عِزَّتِي وَجَلَالِي, اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی, اللہ نے اپنے جلال کی قسم کھائی, اور پھر کہا ہے عرش کے سامنے کہ اگر میں نے خلق کیا ہے سب چیزیں تو پنجتن کی محبت ہے, کیوں کھائی قسم؟ کتاب نعیم الابرار, اس میں روایت ملتی ہے کہ کسی بھی کلام, بلندی کلام کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. کسی بھی بات کی اہمیت کے لیے, کسی بھی بات کی ورتھ کے لیے, کیونکہ کیا قدر و قیمت ہے جو گفتگو ہے, جو بات ہے, اس کے لیے چار چیزیں ہوا کرتی ہیں. پہلی چیز, اگر کلام کرنے والا خود بہت بلند مرتبہ ہے تو اس کلام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, اگر کہنے والا خود بلند مرتبہ ہے. اچھا, اب جس مقام پر بات کہی جا رہی ہو اگر وہ مقام بہت اہم ہے تو بات کی اہمیت بڑھ جائے گی. پہلی چیز, کہنے والا اہم ہو, بلند مرتبہ ہو. دوسری چیز, کہ جس مقام پر کہی جا رہی, مثال دے دوں, سارے پورا پاکستان کہہ رہا ہے, پاکستان کے بارڈر پہ انڈیا موجود ہے, پاکستان کے ایک بارڈر پہ امریکنز موجود ہے, خدا پاکستان کی آزادی کی حفاظت کرے, کہیں ہمارے ملک پہ حملہ نہ ہو جائے, ہر پاکستانی کہہ رہا ہے. مگر جب یہ بات ہماری پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, قومی اسمبلی میں ہوتی ہے, تو بات کی قدر بڑھ جاتی ہے. یہ الیکٹرانک میڈیا پہ, دنیا کے میڈیا پہ آتا ہے کہ پاکستان کی اسمبلی سے یہ بیان جاری ہوا کہ ہم سب ایک حملہ کرے گا تو ہم جواب دیں گے. تو اب کیا تھا کہ جب کسی بات کی قیمت دیکھنی ہو تو پہلی چیز بولنے والا کون ہے, اس کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے. دوسری چیز, کہ کس ماحول میں, کن کے درمیان, کس جگہ پر کہی جا رہی ہے بات, ٹھیک ہے. تیسری چیز, کن لوگوں کے درمیان کہی جا رہی ہے بات. اور چوتھی چیز, بات کا لہجہ کیا ہے. اب ایک بات جو کسی کے کان میں کہی گئی خاموشی سے, اس کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو برسر ممبر کہی جائے, جو لوگوں کے کثیر مجمع کے درمیان کہی جائے, فرق پڑ جاتا ہے نا. تو یہ چار چیزیں ہیں جو کسی کلام کی بلندی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اللہ نے اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے وقت ان چاروں چیزوں کو جمع کر دیا. کیسے جمع کر دیا؟ پہلی چیز ہو, کلام کرنے والا خود بلند مرتبہ ہو, اللہ بزرگ و برتر. کہنے والا کون ہے؟ اللہ بزرگ و برتر. پھر کہا وہ مقام اہم ہونا چاہیے جہاں بات ہو رہی ہے. گلی گلی بات ہو تو اہمیت نہیں ہوتی, ہاں پارلیمنٹ کے ممبر مقام سے کوئی بات ہو تو اہمیت رکھتی ہے. تو مقام کیا تھا؟ عرش مولا.
جب آل محمد کی تعریف کر رہا ہے خدا کہاں کر رہا ہے؟ عرش مولا پر.
اچھا پھر کہا کہ جن لوگوں کے درمیان بات کی جائے اس ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے. ایک عام لوگوں میں بات ہو ایک علماء کے درمیان بات ہو تو بات کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو کہا کہ جس ماحول میں بات ہو رہی ہے اس کو بلند مرتبہ ہونا چاہیے. تو ماحول کیا ہے؟ ملائکہ کے درمیان. اور چوتھی چیز کہ لہجہ پر اثر ہونا چاہیے. تو اللہ نے قسم کھا کے کہا. ابھی چاروں چیزیں جمع کر دی, کہنے والا خدا بزرگ بڑھ کر, مقام عرش مولا, ماحول ملائکہ کے درمیان, لہجہ قسم کھا کر. اس لیے اللہ نے قسم کھائی. اور قسم کھا کے کیا کہا؟ کہ میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں, اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ نہ پیدا کرتا ہے زمین و آسمان کو, انی ما خلقت السماوات مبنیتا ہوں, ولا ارضا مبنیتا ہوں, ولا قمرا منیرا ہوں, ولا شمسا مضیتا ہوں, ولا فلکا یدور, ولا بحرا یجری, ولا فلکا یسری, الا فی محبت حولائے خمسۃ الذین تحت الکتاب. تو اللہ نے چاروں چیزوں کو جمع کر کے اس بات کی اہمیت کو بڑھا دیا. اور جب یہ کہہ دیا, جبرائیل نے پیغام پہنچا دیا, تو کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ رسول اسلام اجازت دی, جبرائیل بھی داخل ہوئے. ادھر جبرائیل چادر میں داخل ہوئے, ادھر اللہ کی وحی آئی, جبرائیل آیا ہے تطہیر کو بیان کر دو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھو. تو اس شان سے اللہ نے عزت و جلال کی قسم کھا کر آیت تطہیر کو نازل کر دیا. آیت تطہیر کا ترجمہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ, جب اللہ ارادہ کر لے. لیکن میرے اور آپ کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں کہ یا کچھ سوچا تھا کریں گے, نہیں ہوا. لیکن جب اللہ ارادہ کر لے, انما یرید اللہ, جب اللہ ارادہ کر لے, کس بات کا؟ کہ محمد و آل محمد سے ہر نقص, ہر عیب, ہر نجاست, ہر رزق کو دور کر دیا, اور ہر کمال کو, ہر خوبی کو, ہر صفت کو, ہر عظمت کو آل محمد کے قریب کر دیا, اور اس طرح پاک و پاکیزہ کر دیا جس طرح رکھا, جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہ ہے آیت تطہیر کا ترجمہ. تو غور کیجئے, اللہ نے آیت تطہیر میں اعلان کر دیا یہ معصوم ہے, یہ 14 معصوم ہے, 15 کوئی نہیں ہے, اور یہ اتنے پاک و طاہر ہیں کہ ان کے قریب کوئی نجاست نہیں آ سکتی, ہر نجاست ان سے دور ہے. کتنی دور ہے بھائی؟ دیکھیے اللہ نے کہا نا ان سے ہر نجاست دور ہے. کتنی دور ہے؟ جب اللہ کا قریب سمجھ میں آ جائے گا تو اللہ کا دور سمجھ میں آئے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے نا دور ہے, کہ ان سے کوئی برائی, کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. میں نے ارادہ کر لیا ان کو پاک و پاکیزہ رکھنے کا, یہ معصوم ہے. تو کتنا دور ہے ان سے نجاست؟ کتنی دور ہے؟ پہلے آئیے قرآن سے اللہ کے قریب کو سمجھ لیں. اگر اللہ کا قریب سمجھ میں آ گیا تو اللہ کا دور بھی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے قریب کہا تھا قرآن پاک میں, آیت قرآن کی صورت بارے میں, لکھ ترابت الساعہ. رب الجلال اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے قیامت بہت قریب ہے. کب کہہ رہا ہے اللہ؟ جب رسول موجود تھے, وہی آئی تھی نا کہ میرے حبیب آپ بتائیے اس امت کو قیامت بہت قریب ہے. میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے رسول سے کہا, رسول کے بعد 11 اماموں کا زمانہ آیا, پھر یہ غیبت کبریٰ صغرا آئی, پھر امام کا انشاءاللہ ظہور ہوگا, پھر امام کی حکومت قائم ہوگی, پھر رجت ہوگی, پھر قیامت آئے گی. تو جب اللہ کا قریب اتنا ہے, اور آپ کی توجہ چاہیے مجھے, محسوس کیجئے گا اس جملے کو, جب اللہ کا قریب اتنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ اگر اپنے حبیب سے کہتا ہے قیامت قریب ہے, جب کہا تھا ابھی تک آئی نہیں ہے, مگر اللہ اس عرصے کو بول رہا ہے قریب. تو جب اللہ کا قریب اتنا ہے تو اللہ کا دور کتنا ہوگا؟ اور اللہ کہہ رہا آل محمد سے ہر نجاست دور ہے. تو بس یاد رکھیے, اگر ہم نے اپنی روح کو, اپنے قلب کو پاک نہ رکھا, یہ جتنے گناہ ہیں, جھوٹ بولا, نماز قضا کی, ماں باپ کی بد احترامی کی, کوئی بھی گناہ کیا, جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہمیں معصوم کہتے ہیں, روح نجس ہو جاتی ہے, قلب کے اوپر دھبا آ جاتا ہے. میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ قلب اتنا پاکیزہ ہو کہ خزانہ الہی بن جائے, اس قلب میں مولا کی محبت رہے. میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ روح اتنی پاک رہے کہ وارثانے تطہیر کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ ملے. میں اور آپ چاہتے ہیں حضرت حجت کون ہے؟ وارث تطہیر ہے. میں اور آپ چاہتے ہیں وارث تطہیر کی زیارت مل جائے. تو اللہ آئے تطہیر میں کہہ رہا ہے ان سے نجاست دور ہے. جب تک خود سے گناہوں کو دور نہیں کریں گے, اگر روح نجس رہی, گناہ کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, نماز قضا ہوتی رہی, غیبتیں کرتے رہے, جب تک یہ نجاست, یہ رزق ہمارے درمیان رہا, ہم وقت کے امام کے قریب نہیں ہو سکتے. بس یہ آیت تطہیر میں پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ان سے ہر نجاست دور ہے, دور رکھنا. اور یہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہو گئی تمام شیعہ اور سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مستند ترین بات
روح الحیات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اس میں لکھا یہ ہوا ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہو گئی تو رسول اسلام 6 مہینے تک روزانہ نماز فجر کے لیے جب مسجد جا رہے ہوتے تھے مسجد نبوی, پہلے در فاطمہ پہ آ کر آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے 6 مہینے تک مسلسل. کیوں؟ امت کو بتا رہے ہیں کہ معصوم فقط یہی ہے, 14 کے بعد 15 کوئی معصوم نہیں ہے, یہی وارث تطہیر ہیں, بھی میرے پاس جانشین ہیں. تمام کتابوں میں لکھا ہے, صرف شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت کتابوں میں بھی, کہ 6 مہینے تک آئے تطہیر نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک مسلسل روزانہ رسول نماز فجر سے پہلے بڑے سیدہ پہ آتے ہیں آئے تطہیر پڑھتے ہیں. اور یہ اتنی اہم ہے, یہ محبت محمد و آل محمد, اور اتنی قیمتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا رسالت ماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ایک شخص آتا ہے اور سالت ماس سے کہتا ہے اللہ کے رسول مدینے میں ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا. وہ شخص سفر تجارت پر چین چلا گیا. اب جب چین سے پلٹ کے آیا ہے تو اتنی دولت کما کے لایا ہے کہ ہر ایک شخص مدینے میں جتنے لوگ ہیں وہ اس کی دولت کو دیکھ کے رش کر رہے ہیں. اور جب رسول سے یہ جملہ کہا, رسول بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے درمیان, تو سالت ماس کا جملہ تھا کیا دنیا کی دولت اس قابل ہے کہ اس پر رش کیا جائے. سنیے رسول کا جملہ, دیکھیے دولت کوئی بری چیز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے دولت اللہ کا فضل ہے, مگر اللہ نے اس لیے دی ہے کہ دولت کے ذریعے اتنی نیکیاں کماؤ کہ بہشت میں معصومین کے قدموں میں جگہ مل جائے. اس کو ذریعہ بناؤ نا, اللہ نے فضل دیا ہے. پھر وہ تو ذہنیت وہ بری, اس کے پاس دولت آ جائے تو اس کو اپنا خود کو مالک سمجھ لگے تو وہ ذہنیت بری ہے, مالک بتاتے خود کوئی بری چیز نہیں ہے. تو آپ رسول کہتے ہیں کہ دنیا کی دولت اس قابل ہے کہ اس سے رش کیا جائے. اب لوگوں کان کھڑے ہوئے, رسول نے ہی کیا کہہ دیا, رسول نے کہا قابل رش دولت تو وہ ہے وہ جو سامنے سے آنے والا آدمی حاصل کر کے آ رہا ہے. اب لوگوں کے چہرے پلٹے, رسول کسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھا کہ ایک انصار نے انصار مدینہ میں سے ایک شخص آ رہا ہے اور رسول کہہ رہے ہیں جو دولت یہ حاصل کر کے آ رہا ہے اس سے رش آنا چاہیے. کہا اللہ کے رسول اس نے کیا ہے تو دولت کما لی؟ کہا یہ آ رہا ہے اس سے پوچھنا, اس نے جو دولت کمائی ہے اس دولت کا ایک حصہ اللہ نے خزانہ الہی میں جمع کر دیا ہے, اور اس کی دولت کا ایک حصہ اگر زمین و آسمان کے رہنے والوں کے درمیان تقسیم کیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے, سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں. جب یہ کہا تب لوگ پریشانی, کیا ہے بظاہر بڑا معمولی سا انسان ہے, یہ ایسا کیا کر کے آ رہا ہے؟ جیسے وہ آیا محفل میں لوگوں نے پوچھا کہ تم آج کون سا نیک عمل کر کے آ رہے ہو کہ رسول کہہ رہے ہیں تم نے وہ دولت کمائی ہے کہ جس میں سب کو رش آنا چاہیے. کہا میں گھر سے نکلا تھا ایک گھر دنیا کے کام کے لیے, مگر جب آدھے راستے پہ پہنچا تو میں نے سوچا کہ اب یہ کام ہو نہیں سکتا, مجھے دیر ہو گئی ہے. تو میں نے سوچا نکلا تو کام کے لیے, وہ تو نہ ہو سکا, میں کیوں نہ عبادت انجام دوں. بس میں خلوص نیت کے ساتھ درے علی پر گیا تاکہ علی کے چہرے کی زیارت کر لوں. بس اس نے اتنا کہا کہ جناب سالت ماس مخاطب ہوئے, کیونکہ یہ خلوص نیت کے ساتھ علی کے چہرے کی زیارت کے لیے گیا اور اس نے علی کی زیارت کر کے وہ دولت کمائی کہ اس کے سامنے دنیا کا تمام سونا ہیچ ہے. اگر اس کی کمائی ہوئی دولت کا ایک حصہ زمین اور آسمان کے درمیان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے, سب کی حاجتیں قبول ہو جائیں. صلوات پڑھیے بابا. یہ محبت محمد و آل محمد اتنی قیمتی دولت ہے کہ اس پہ جتنا رش کیا جائے کم ہے. احسان ہے معبود کا کہ اس گھر میں پیدا کر دیا جو آل محمد کے چاہنے والوں کا گھر ہے. بس عزداروں خدا نے اہتمام یہی کیا کہ عزت و جلال کی قسم کھا کے عرش پہ اعلان کر کے کہ دنیا محمد و آل محمد کو فراموش نہ کرنے پائے. اسی لیے ایک پوچھنے والے نے جب حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے امام رضا سے سوال کیا, یا امام رضا آپ محرم کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آئین معصومین کا طریقہ یہ تھا کہ ادھر محرم کا چاند نکلتا تھا اور اماموں کے گھر میں صفے ادا بھگ جاتی تھی اور امام اور امام کے گھر والے مسلسل گریا میں مشغول رہتے تھے. محرم کا چاند نکلنے کے بعد کبھی بھی امام یا ان کے اہل ویال کے چہرے پہ کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھا تھا, کوئی غم زدہ. اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ایام ازا میں خود کو غم زدہ ظاہر کریں.
یہیں کہ فرش ازا سے اٹھے پھر ہنسی چھٹے مذاق نہیں، ہم عزادار امام ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، یا امام رضا آپ محرم کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ سنیے امام کا جملہ، امام رضا کہتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ جس طرح دنیا غدیر کو بھول گئی محرم نہ بھول جائے۔ اگر دنیا غدیر کو نہ بھولتی، جانشین رسول کو پہچان لیتی تو آج امت میں تفرقہ پڑتا ہی نہ، یہ واقعہ کربلا انجام پاتا ہی نہ۔ مگر کیونکہ دنیا غدیر کو بھول گئی تو امام رضا کہتے ہیں ہم اس لیے محرم پہ زور دیتے ہیں، جیسے دنیا غدیر بھول گئی محرم نہ بھولنے پائے۔ اور یہ محرم کو یاد رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر محرم یاد رہا، ادائے امام حسین یاد رہی تو اسلام زندہ رہے گا۔ اصل میں عزاداری امام اسلام کی بقا کا نام ہے۔ تو بس عزاداروں، جب فرش عزا پہ آتے ہیں، یہ احسان ہے مولا کا کہ جب حسین کی محبت میں فرش عزا پہ آ جاتے ہیں، جناب سیدہ بغیر چھوڑ کے ہمارے لیے آ جاتی ہیں کہ آج میرے بیٹے کے عزادار آئے ہیں۔ اور جب شہزادی آ جاتی ہے فرش پہ، تو ان کے وجود کی برکت سے، محبت آل محمد کے صدقے میں، ہم اہل بیت کے فضائل سے بھی فیضیاب ہوتے ہیں، ہم قرآن سے بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں سے فیضیاب ہو کر ہم اعلان یہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم وہ قوم ہیں جو رسول کے حکم پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ رسول کہہ گئے تھے، جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو مجلس کے فرش ادا پر بیٹھ کر ہم اعلان کرتے ہیں، دیکھو ہمیں، یہ ہماری قوم ہے کہ ہم رسول کے حکم پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ اس فرش پہ بیٹھ کے اہل بیت کو بھی یاد کرتے ہیں، قرآن کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اور میری اور آپ کی گفتگو اس عشرہ اول میں سورہ لقمان کے ذیل میں ہو رہی ہے۔ کل تک کی مجلس میں سورہ لقمان کی میں نے 26ویں آیت تک کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کی مجلس میں آیت نمبر 27, 28, 29 کا مختصر خلاصہ پیش کروں گی۔ میری کوشش یہ ہے کہ اس سورے میں کل 34 آیتیں ہیں، اور خدا میری توفیقات میں اضافہ کرے، میری کوشش کو مکمل کرے۔ میری کوشش یہ کہ عاشور کے دن تک یہ 3400 آیت جو ہے مکمل ہو جائیں، عاشور کے دن سورہ لقمان مکمل ہو جائے۔ تو آج آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27, 28 اور 29 کا مختصر ترجمہ اور خلاصہ پیش کروں۔ آیت نمبر 27، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ غنی حمید۔ پروردگار عالم عزیز الحکیم، پروردگار عالم کہہ رہا ہے سورہ لقمان کی 27ویں آیت میں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر زمین پر موجود تمام درخت قلم بن جائیں۔ بڑی شان کی آیت ہے، ایمان میں اضافے والی آیت ہے، کیونکہ قرآن کی تو ہر آیت ایمان میں اضافہ کرتی ہے، مگر عجب شان کی آیت ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر زمین پہ موجود تمام شجر، تمام درخت، ان کی لکڑی سے قلم بنا دیے جائیں۔ زمین پہ کتنے درخت موجود ہیں میں آپ گن نہیں سکتے، تو اگر تمام درختوں سے قلم بنا دیے جائیں اور پھر کیا ہو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ، اور اگر جو سمندر ہے زمین پر اس کو سیاہی بنا دیا جائے، اور پھر اس سمندر کے ساتھ سات اور سمندر ملا دیے جائیں سیاہی کے لیے۔ اب طاقت دیکھیے، کہا تمام درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، اور اگر دنیا کا سارا پانی جو سمندر میں ہے اس کو سیاہی بنا دیا جائے، اور اس سمندر کی مدد کے لیے سات اور سمندر اللہ اگر مہیا کر دے، قلم بن گیا سیاہی بن گئی، تو پھر کیا ہو، ماں نفدت کلمات اللہ، اگر یہ سب مل بھی جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ، اب خدا اپنی شان بیان کر رہا ہے، ان اللہ عزیز حکیم، پروردگار عالم وہ ہے جو صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اچھا، جب اللہ سے نام استعمال کرتا ہے تو ایک اس میں وجہ، ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب ذہنوں کو متوجہ کیا، اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، پھر بھی تم اللہ کے کلمات کو مکمل نہیں لکھ سکتے، اور اللہ تو حکمت والا ہے، عزت والا ہے۔ تو اس آیت میں حکمت کیا ہے، وہ کلمات کیا ہے، کلمات اللہ کیا ہے، کلمات ربی، کلمات اللہ کیا ہے، اللہ اپنے کلمات کسے کہہ رہا ہے؟ جب کلمات ڈھونڈنے نکلے تو یہاں کلمات اللہ سے کیا مراد ہے، قرآن پاک میں پہلے سپارے میں سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 آیت کا نمبر، اس میں شاید رب الزت ہے سورہ بقرہ میں، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ اسے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، فتلقى آدم من ربه،
آدم نے اپنے رب سے کلمات لیے. پہچانی کلمہ یہاں کیا مراد ہے؟ آدم نے اپنے رب سے کلمات لیے, فتاوہ علیہ انہ ہوا التواب الرحیم, اور پھر انہی کلمات کے وسیلے سے جب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو توبہ قبول ہو گئی. تو اب جو سورہ لقمان میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے درخت قلم بن جائیں, سارے سمندر پیاری بن جائے, پھر بھی تم کلمات اللہ نہیں لکھ سکتے, مکمل نہیں لکھ سکتے, تو وہ کلمات اللہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آدم کو کلمات اللہ دیے تھے, اللہ نے آدم کو کلمات اللہ دیے تھے اور اسی کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو یہ کلمات اللہ کیا ہے؟ جب قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے اور نہ سمجھ پائے کہ کلمات اللہ کیا ہے, وارث قرآن کے در پہ آئے, کیونکہ قرآن کو وارث قرآن کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے. جب وارث قرآن کے در پہ آئے, گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام, تو گیارہویں امام ارشاد فرماتے ہیں, کلمات اللہ ہم ہیں, ہم اہل بیت ہیں, نہ ہمارے فضائل کا ادراک کر سکتے ہو نہ ہمارے فضائل کی انتہا تک پہنچ سکتے ہو. تو اب گیارہویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورہ لقمان کی آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے کلمات اللہ, وہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت ہیں. اب جب کلمات اللہ کا ترجمہ مل گیا, آئیے اب دوبارہ پڑھیں اس آیت کو کہ اللہ کہتا ہے اگر تمام درخت قلم بن جائیں, تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے, ماں نفدت کلمات اللہ, تب بھی تم کلمات اللہ یعنی آل محمد کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے. ان اللہ هو العزیز الحکیم, وہ صاحب عزت بھی ہے صاحب حکمت بھی ہے. تو پتہ کیا چلا؟ یہاں کلمات اللہ سے مراد ہے محمد و آل محمد کے فضائل. خدا اچھا خدا نے اتنا چھپا چھپا کے کیوں بیان کیا؟ کہتے تو صاف اللہ میاں کلمات اللہ نہ کہتا, کہتا میرے حبیب ان کے, اس لیے کہ اللہ نے کوزے میں سمندر کو بند کیا ہے. اگر خدا اس کوزے میں سمندر نہ بند کرتا, رہتی دنیا تک دشمنان آل محمد ان مقامات پہ اپنے چاہنے والوں کے جو قابل دینے تھے ان کے نام رکھ دیے جاتے. تو اللہ نے کہا قرآن میں بھیج دیتا ہوں, وارث قرآن کا در تمہیں تھما دیا, جب سمجھ میں نہ آئے وارث قرآن سے پوچھنا, آیت کی تفصیل مل جائے گی. تو آپ سورہ لقمان کی 27ویں آیت پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں, تمام سمندر سیاہی بن جائے, پھر بھی ہم محمد والے محمد کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے, نہیں بیان کر سکتے, اس لیے کہ ان کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. پھر اگلی آیت میں خدا کہتا ہے, آیت نمبر 28 کہتے ہیں ماں خلقکم, تمہیں پیدا کیا اور پھر کیا کیا؟ بولا باغسکم انا کا نفس واحدہ ان اللہ والسمیع البصیر. روزگار کہتا ہے تمہیں پیدا کرنا اور پھر مار کے دوبارہ زندہ کرنا, بولے باغ سکوں کہ تمہیں ایک مرتبہ پیدا کیا کہ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا میدان قیامت میں. تو خدا کہتا ہے میرے لیے بہت آسان ہے, اللہ کا نفس واحدہ میرے لیے اتنا آسان ہے جیسے ایک آدمی کو زندہ کر کے مار دینا پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دینا. اسی سے یہودی سوال کرتے تھے رسول سے کہ دیکھیں اللہ نے جب پیدا کیا تو سب کو اکٹھا نہیں پیدا کیا, کچھ لوگ پیدا ہوئے مر گئے, کچھ آج پیدا ہو رہے ہیں, کچھ آنے والے زمانوں میں پیدا ہوں گے, قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے مرتے رہیں گے, لیکن جب اللہ میدان قیامت میں زندہ کرے گا تو اولین سے آخرین کو ایک ساتھ زندہ کرے گا. تو وہ یہودی کہتے تھے اللہ سے کیسے کر دے گا, پیدا تو آہستہ آہستہ کر رہا ہے, دوبارہ زندہ کیسے اکٹھا کر دے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ میرے لیے ایک مرتبہ پیدا کر کے پھر دوبارہ زندہ کرنا اتنا آسان ہے, اللہ کا نفس واحدہ جیسے میں کسی ایک انسان کو زندہ کروں, دوبارہ مار کے پھر دوبارہ زندہ کر دوں, اتنا آسان ہے. اور واقعی پروردگار عالم کے ہر فعل میں توحید ہے, اس کے افعال میں بھی توحید ہے, یعنی وہ ایسا بزرگ و برتر خدا ہے, اس پوری کائنات سے کس طرح سے رس پہنچ رہا ہے, اس پوری کائنات سے کس طرح سے باخبر ہے, کس طرح سے ملک الموت پہنچتے ہیں. یعنی روایتوں میں یہاں تک ہے, کتاب 45 کی روایت بیان کرو, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آئے, جب انبیاء کے پاس آتے ہیں تو اپنی شناخت کرواتے ہیں, جب آئے جناب موسیٰ کہتے ہیں ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے رسول آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا اللہ نے. اچھا روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے تو تھوڑی دیر مجھے موقع دے دو, میں اپنے اہل و عیال سے مل لوں. کہا نہیں اتنی اجازت نہیں ہے,
کیسے اتنا موقع دے دو کہ میں ایک سجدہ کر لوں. جناب موسیٰ نے سر سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھے اللہ سے کہا بار الہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے اہل و عیال سے ملوں آخری مرتبہ. ابھی ملک سے کہا تھا کہ اجازت نہیں ہے, وہ اللہ کی ذریعہ سر ہے. جب سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگا, پروردگار عالم نے ملک الموت کو حکم دیا موسیٰ کو کچھ مہلت دے دو. مہلت ملی, موسیٰ اپنے گھر کی طرف آئے, اپنے اہل و عیال سے ملے. ماں زندہ تھی, ماں سے ملے, بیوی بچوں سے ملے. موسیٰ کا ایک بچہ بہت چھوٹا تھا اور باپ سے بہت مانوس تھا. اس کو گلے سے لگایا تو موسیٰ کے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد اس کا خیال کون رکھے گا. بس اس خیال کا آنا تھا, وہ جو ہمارے دلوں میں جھانک رہا ہے, وہ جو دلوں میں دیکھ رہا ہے. اس پروردگار عالم نے موسیٰ پہ وحی کی. ابھی موسیٰ نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا, فقط آنکھ میں آنسو آئے تھے, دل میں خیال ہوا تھا کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا, بہت چھوٹا ہے یہ. بس اس خیال کا آنا تھا کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ پہ وحی کی, موسیٰ اپنے عصا کو لے کے دریا کے پاس جاؤ اور اپنا عصا دریا پہ مارو, دریا شگافتہ ہو جائے گا. پھر تم اس دریا کی تہ میں دیکھو گے, ایک سفید رنگ کا پتھر ہوگا, اس کو اٹھاؤ گے, اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر دیکھو اس کے اندر میری قدرت کو دیکھو. جیسے حکم ملا, ابھی کہاں روح قبض ہو رہی تھی, اب کہاں خدا اپنا ایک قدرت کا منظر دکھانا چاہتا ہے, معرفت بڑھانا چاہتا ہے. بس جناب موسیٰ کو حکم ہوا, عصا لیا, دریا پہ گئے, دریا پہ عصا کو مارا, دریا شگافتہ ہو گیا, پھٹ گیا دریا, اس کی تہ میں نظر آنے لگا. بس ایک مرتبہ تہ میں اترے, دیکھا کہ دریا کی تہ میں ایک سفید رنگ کا پتھر ہے. اس پتھر کو اٹھایا تو اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور اس سوراخ کے اندر ایک نہایت ہی چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں جو دریا کی تہ میں جو درخت ہوتے ہیں نا, لگے ہوتے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, اس درخت کی ایک پتی اس چھوٹے سے کیڑے کے منہ میں ہے. بس پروردگار نے موسیٰ کا مخاطب کیا, اے موسیٰ جب تمہارا خدا دریا کی تہ میں موجود, اس پتھر کے سوراخ میں موجود, ایک ننھے سے کیڑے کو بھی غذا دے رہا ہے, اس کے فکر کر رہا ہے, تو تم نے کیسے سمجھ لیا تمہاری اولاد سے میں بے خبر ہو جاؤں گا؟ آؤ اپنی روح کو میرے حوالے کرو, میں ہوں تمہارے بعد تمہاری اولاد کی فکر کرنے والا. سلوات پڑھیے بابا جی. تو وہ پروردگار عالم خبیر ہے, اپنی ہر مخلوق کی خبر رکھتا ہے. اس لیے سورہ لقمان میں کہہ رہا ہے کہ میرے لیے زندہ کرنا پہلی مرتبہ, پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بہت آسان ہے, اتنا آسان ہے جسے ایک ہی زندہ کر دوں. اور واقعی وہ اتنا قادر ہے, کس کو کہاں موت آئے گی, کس مقام پہ اس کی روح قبض کرے گی, ہم نہیں جانتے, ہمارا رب جانتا ہے. اسے معلوم ہے کس کی روح کو کہاں قبض کیا جائے گا. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے لوہے محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا, مگر اگر کہا دیکھے اس کی محبت کو محسوس کریں کہ موت کا وقت معین ہے, ٹھیک ہے, کہاں مرنا ہے, کہاں روح قبض ہونی ہے پتا ہے, لیکن اللہ اتنا ارحم الراحمین نے کہا کہ تم اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو, چاہتے ہو کہ عمر بڑھ جائے, اتنا رحم کرو. جو اپنے رشتے داروں کے حق کو ادا کرتا ہے, جو ماں باپ کے حق کو ادا کرتا ہے, پروردگار عالم اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. تو یہ آپشن ہمیں دے کر, یہ اختیار ہمیں دے کر اللہ نے اپنی محبت کا ثبوت دیا نا, ورنہ تو ہر چیز سے باخبر ہے. یہاں تک باخبر ہے کس کی کہاں پہ روح قبض کی جائے گی. جیسا کہ روایتوں میں کتاب خدا شناسی کے راستے, اس میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان دربار سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت سلیمان دربار سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی قوم کا ایک جوان بھی بیٹھا ہوا ہے. اب ملک الموت جناب سلیمان کے دربار میں آیا, سلیمان تو پہچان گیا ملک الموت ہے, مگر دربار میں جو لوگ بیٹھے وہ نہیں پہچانے, کہا کوئی شخص آیا ہوگا, نبی اللہ ان کے پاس آیا ہوگا. جیسے ملک الموت آیا تو سلیمان کے پاس جو جوان آدمی بیٹھا ہوا تھا, ملک الموت نے اس کو بڑی حیرت سے دیکھا. اب ملک الموت کسی کو حیرت سے دیکھیں, ورنہ وہ حیرت کرتے نہیں, روح قبض کرنی ہے, روح قبض کر لی. تو جناب سلیمان کے پہلو میں جو جوان بیٹھا ہے اس کو اس ملک الموت نے بڑی عجیب کوڑے پہ حیرت تھی, بڑی حیرت سے دیکھا. خیر ٹھیک ہے, دیکھ کے چلے گئے ملک الموت. جب وہ چلے گئے تو وہ جوان کہتا ہے یہ کون تھی, مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ جناب سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھا, اور پتا نہیں تمہیں اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہا تھا. اب جو جوان نے یہ سنا کہ یہ ملک الموت تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا اور اس طرح گھور کے دیکھ رہا تھا, ڈر گیا, کہتا نہ کہ مجھے مار دے. تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کو اللہ نے جنوں پہ حکومت دی, جانوروں پہ حکومت دی, آپ کو اللہ نے ہواؤں پہ حکومت دی, ہر چیز آپ کے زیر اثر ہے, تو بس آپ ہواؤں کو حکم دیجئے کہ مجھے یہاں سے بہت دور پہنچا دیں. بس مجھے خوف آ رہا ہے ملک الموت مجھے اس طرح گھور کے دیکھے کہ مجھے میری بات کا وقت نہ آ جائے. جیسے یہ درخواست کی جناب سلیمان نے ہوا کو حکم دیا, اس کو بہت دور, یہ روایت میں لکھا ہے کہ کہاں جناب سلیمان کی حکومت, کہاں یہ ہندوستان کا علاقہ, کہاں بہت دور ہوائیں اس کو لے گئے, اس ہندوستان کے علاقے میں پہنچا دیا. اگلے دن جب ملک الموت آئے تو کہا تم نے میرے اس جو ساتھ بیٹھا تم نے اس کو حفظہ کر دیا,
وہ بےچارا اتنا پریشان ہوا, گھر سے بے گھر ہوا, وطن سے بے وطن ہوا, اور تمہارے خوف کی وجہ سے وہ اتنی دور چلا گیا. جیسے یہ کہا, دیکھیے خدا کی قدرت کو پہچانیے, ملک الموت کہتے میں حیرت زدہ اسی لیے تھا کہ مجھے خدا نے حکم دیا تھا چند سیکنڈ بعد صلاح مقام پہ اس کی روح قبض کرنی ہے, اور میں حیران اس لیے تھا کہ مجھے چند سیکنڈ بعد روح قبض کرنے کا حکم کہاں ملا, یہ بیٹھا کہاں ہے. میں اسی لیے صحیح زدہ ہو کے دیکھ رہا تھا, آپ نے دیکھا وہیں پہ روح قبض ہوئی جہاں پروردگار عالم نے کہا تھا. یہ اللہ ہے جو اس کی حکمتیں ہیں, جسے ہم باخبر نہیں ہوتے, بس ضرورت کیا ہے کہ اللہ پہ توکل رکھے. تو اللہ جب اس آیت کو بیان کرتا ہے, ماں خلق کو اللہ پیدا کرتا ہے, ولا باغ کو پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے, ان اللہ وہ سمیع البصیر, وہ سننے والا ہے, وہ دیکھنے والا ہے. دیکھیے اللہ جو اپنے نام بیان کرتا ہے نا, ہم بہت ساری چیزیں مجلسوں میں, درس میں, میلاد میں سنتے ہیں مگر غور نہیں کرتے. یہاں اللہ اپنے دو نام بتا رہا ہے, میں سمیع ہوں, میں بصیر ہوں. وہ بتا رہا ہے اللہ, سمیع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایسا سننے والا ہے جو کوئی نہ سن سکے وہ اللہ سن لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور بصیر یعنی اللہ ایسی بصارت والا ہے جو کوئی نہ دیکھ سکے وہ خدا دیکھ لیتا ہے. اگر یہ دو لفظ ہمیں زندگی میں یاد رہ جائیں تو ہماری زندگی کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں. آج کسی نے کچھ کہا, ناراضگیاں پیدا ہوئی رشتے داروں میں, تعلقات خراب ہوئے گھر میں, اور بس اب دل دیتے ہیں. انہوں نے ہمیں فلاں نے بتایا کہ انہوں نے آپ کے متعلق یہ کہا تھا, اب سارا دن گھر کے کام بھی خاتون کر رہی ہے اور ذہن وہی چل رہا ہے. اچھا انہوں نے ہمیں یہ کہا, ہم نے تم سے یہ کام کیا تھا, ہم بھی فلاں کو بتائیں گے یہ کیا ہے. یعنی وہ دیں کہ جس کی اہمیت اتنی کہ ہم ان دن بھر کی ساعتوں میں عبادت کریں, اللہ کے قریب جائیں, آل محمد کے قرب حاصل کریں. نہیں, اب ذہن اسی ذہن میں کھویا ہوتی خاتون کے اوپر, اسے یہ چوں کا غصہ ہے, جلال ہے. اگر ہمیں یہ یاد رہ جائے کہ اللہ سمیع بھی ہے, اللہ بصیر ہے, اور اگر ہم خدا سے مخاطب ہو کے کہہ دیں بارالہ جس چیز کو سن کے میرا دل بے قرار ہو گیا, تو تو سمیع ہے, تو نے بھی تو سن لیا, جس چیز کو دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا, معبود تو بھی تو بصیر ہے, تو نے بھی تو دیکھا, بس بارالہ میں تیرے سپرد کرتی ہوں اور تو بہترین بدلہ لینے والا ہے. اگر یہ سمیع اور بصیر یاد رہ جائے, زندگی کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں. جس ہم دل و دل میں جلتے رہتے ہیں نا, اور دل کے جلتے جلتے پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ دل کے کوڑنا, دل کا جلنا, پھر گناہ کرتے, غیبت بھی ہوتی ہے غصے میں, پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں, پھر تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. یعنی اس ایک دل کے دکھنے سے پھر کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, نام اعمال میں گناہ بڑھ جاتے ہیں, آل محمد سے دور ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ یاد رہے کہ اللہ سمیع ہے, بصیر ہے, حق پہ ہیں ہم, اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, لیکن اگر اللہ سے ہم یہ کہہ دیں مصلی پہ آپ نماز پانچ وقت کی نماز ماشاء اللہ الحمد للہ سب نمازی ہے, مصلی بیٹھ کے بارے لہٰ مجھے بہت تکلیف پہنچی, مگر میرے مالک جو میں نے سنا, جو میں نے دیکھا, تو نے بھی تو دیکھا, تو نے بھی تو سنا, تو سمیع اور بصیر ہے, بس اس کا بدلہ تو لینا نا, تجھے تیرے سپورٹ کر دیا, تو بہترین بدلہ لینے والا ہے. اب فکر سے آزاد ہو جائیے, اللہ سے بہتر بھی ہے کوئی بدلہ لینے والا؟ جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرے, اللہ کو سمیع اور بصیر مان کر یاد رکھے, تو آج اگر ہمیں کوئی کہے کراچی کے فلاح علاقے میں آپ کو ہم فری پلاٹ دلوا رہے ہیں, بنا بنایا گھر دلوا رہے ہیں, اس کراچی والوں کو تو لائن لگ جائے گی کہ فری میں کون دیتا ہے اس زمانے میں گھر. آئیے میں آپ کو بتاؤں, جنت میں گھر فری مل رہا ہے. کیسے مل رہا ہے؟ رسالت ماب, احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ. رسالت ماب کی حدیث ہے, میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے نچلے حصے پہ گھر دلواؤں گا, جنت کے درمیانے حصے پہ گھر دلواؤں گا, جنت کے اعلیٰ درجے پہ گھر دلواؤں گا. ایک گھر نہیں, رسول ضامن بن رہے ہیں, میں جنت میں تین گھر دلواؤں گا. مومن کے تو بارے میں آئے ہو جائیں, اور ضامن بھی وہ بن رہا ہے. آج بینک والے ضامن بنتے ہیں, پیسہ رکھیں گے آپ کو اتنے پرسینٹ پروفٹ ملے گا, ہم اپنی عمر بھر کی کمائی بینک میں رکھ دیتے ہیں, بھروسہ ہے اس بینک کو, بھائی کہاں ہے پروفٹ ملے گا, پیسہ محفوظ ہے. دنیا پہ بھروسہ ہے, یہ وہ رسول کہہ رہا ہے جس کو کافروں نے کہا کہ یہ سچا ہے, صادق ہے, امین ہے. وہ رسول کہہ رہا ہے میں ضمانت دیتا ہوں, میں گارنٹی دے رہا ہوں, میں جنت میں تین گھر دلواؤں گا تم کو, تین گھر, آراستہ گھر, سجے سجائے ڈیکوریٹڈ گھر. کس کب ملیں گے؟ جنت کے نچلے درجے پہ گھر, بیچ میں اعلیٰ درجے پہ گھر. کس کو ملے گا؟ جنت کے نچلے درجے پہ گھر دلانے کی ضمانت میں اس مومن کو دے رہا ہوں جو مومن حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرے. سنا لڑے ہو کیوں اپنے حق کے لیے نہ بولے, سر پہ چڑھی جا رہی ہے, ہمیں تو چوں نہ کہے, پہلے روز دبا دوں تاکہ آگے بات بڑھنے نہ پائے. یہ ہم سنتے ہیں جملے معاشرے میں. سنیے رسول کی زبان, رسول کہہ رہے ہیں تم حق پر بھی ہو اس لیے خاموش ہو گئے کہ اسلام معاشرے میں سلامتی چاہتا ہے, اسلام گھروں میں سکون چاہتا ہے. جب گھروں میں سکون ہوگا تو ہم سوچتے ہیں امام کے گھروں کے لیے کیا کریں, سن رہا امام نہیں آ رہا. جب گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے تو امام تک ذہن جائے گا ہی نہیں. صبح اگر تم حق پہ ہوتے ہوئے خاموش ہو جاؤ, جھگڑا نہ کرو, میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے نچلے درجے پہ گھر دلواؤں گا. اچھا کہا جنت کے بیچ حصے میں, درمیانی حصے میں گھر اس کو دلواؤں گا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. جھوٹ بولنا چھوڑ دے, حکم امام یہ ہے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. اور آج ہمارے بچوں سے سوال ہوتا ہے, ہاں بولتے ہیں, یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, کبھی کبھی جھوٹ نکل ہی جاتا ہے. یعنی گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہے میں اور آپ. اگر محبت ہے محمد و آل محمد سے محبت ہے تو فرشتے صاحب پہ واضح کیجیے. دیدی ہم کوشش یہ کریں گے کہ آج کے بعد خدا ہمیں توفیق دے, ہمارے ارادے کو مکمل کرے کہ آج کے بعد ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے. اور جب ایسا ہو جائے گا تو رسول کہہ رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچ میں دباؤں گا. تیسری چیز رسول کہتے ہیں جنت کے اعلیٰ درجے پہ گھر دلواؤں گا اسے جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے. جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم تو اس کے ساتھ اچھے نہیں, وہ تو کوئی کمال نہیں ہے. لیکن جو ہمارے ساتھ برا ہے ہمارا سلوک اس کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ اس لیے اچھا سلوک ہو, یہ نہیں کہ ہم اسے ڈرتے ہیں, ہم ان کے آگے جی حضوری کریں, نہیں, اس لیے ہمارا سلوک برے کے ساتھ اچھا ہو تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے, ہم جب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو ہم پر کوئی الزام نہ ہو, ہم نے تو اپنا حق ادا کیا. اگر یہ سوچ کے ہم نے بروں سے بھی اس نے سلوک سے پیش آئے تو رسول کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے اعلیٰ درجے پہ تمہیں گھر دلواؤں گا. وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ملے گی. تو اب کیا کریں کہ ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ ہم جھوٹ بھی نہ بولیں, اخلاق بھی اچھا ہو جائے اور ہمیں ہمارے اندر صبر آ جائے, ہمارے اندر برداشت آ جائے. کیسے آئے, آئیے مولا سے سنیے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا علی کے غلام جناب قمبر. جناب قمبر کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ ہم انخبت میں سنتے ہیں کہ وہ تو پھر مولا علی ہیں حشر میں. مرتبہ قمبر کا کے دیکھنا کہ مولا کے در سے جو وابستہ ہو جائے اس کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے. ایک مرتبہ قمبر کو ایک شخص نے گالیاں دینی شروع کی اور وہ قمبر کو برا بھلا اس لیے کہہ رہا تھا, گالیاں اس لیے دے رہا تھا کہ یہ علی کا عاشق ہے. اب قمبر کو برا بھلا کہہ رہا ہے, امام مولا علی اس مقام سے گزرے, جیسے ہی قمبر نے چاہا کہ میں بڑھ کے جواب دوں, کیونکہ حق تو ہے نا, کوئی ظلم کرے تو جواب دینا, دے سکتے ہیں جواب. جیسے ہی قمبر نے کہا کہ میں کھڑوں کو اس کو جواب دوں, فوراً مولا علی کی آواز آئی, مہلن یا قمبر, قمبر رک جاؤ, خاموش ہو جاؤ. جیسے ہی مولا نے کہا مولا میں اسے جواب نہ دوں, سنیے مولا کے جملے, اب پھر ہمیں سلیقہ آئے گا کہ ہم کیسے صبر کریں. مولا علی کہتے ہیں قمبر تمہاری خاموشی اس کو خوار کر دے گی, تمہارا خاموش رہ جانا, تمہارا خاموش رہنا شیطان کو غصہ دلائے گا اور تمہارا یہ خاموش رہنا اللہ کو راضی کر دے گا. قمبر تمہارا بدلہ لینا بہتر ہے اللہ کا بدلہ لینا بہتر ہے. بار اللہ وہ بزرگ بڑھتا ہے مولا اس کا بدلہ لینا. کہا بس خاموش ہو جاؤ, تم خاموش ہو جاؤ گے تمہاری خاموشی سے خوار ہو جائے گا. اور قسم کھا کر کہتا ہوں اس خدا کی کہ جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے پودا بنتا ہے. امام نے قسم کھا, دیکھیے ابھی میں نے مجلس میں بیان کیا نا, جب کسی بات کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے تو قسم کھائی جاتی ہے. اب مولا یہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اس رب ذوالجلال کا واسطہ, اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو دانے کو شگافتہ کر کے پودے کو نکالتا ہے, کہ اگر کوئی خاموش ہو جائے تو وہ شیطان کو غصے میں لاتا ہے اور اس کا حلم اللہ کو اس سے قریب کر دیتا ہے. تو اگر یہ سوچیے کہ ہم کیوں برداشت کریں, یہ سوچیے گا آج یہاں خاموش ہو گئے تو ہم جو نمازیں پڑھ پڑھ کے نیت کرتے ہیں قربت اللہ چار رکعت پڑھتی ہوں, قربت اللہ تین رکعت پڑھتی ہوں, قربت اللہ, یہ ہمارا خاموش رہنا ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا. تو قرآن یہ طریقہ سکھا رہا ہے کہ اگر تم خدا کو سمیع و بصیر سمجھتے ہو تو ذہنوں میں ہمیشہ رہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, جس نے ہم سے ظلم کیا اللہ نے بھی تو دیکھ لیا, جس نے ہمیں ستایا اللہ نے بھی تو سن لیا, تو وہ بدلہ لینے کے لیے دیکھ لیجیے. آپ پر دکھائے سورہ لقمان کی اگلی آیت میں کہہ رہا ہے آیت نمبر 29 ارشاد رب العزت ہوتا ہے, الم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. پروردگار عالم کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارا اللہ دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے, رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے, اور اس نے تمہارے لیے چاند و سورج کو مسخر کر دیا ہے. کیوں مسخر کر دیا ہے؟ تاکہ تم عمل انجام دو. ان اللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارا خدا دیکھ رہا ہے. بس یہ آخری آیت اور مسائل کی منزل پہ جاؤں گی. سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 سے پروردگار عالم کہتا ہے, کیا تم نے نہیں دیکھا یہ تمہارا خدا ہے جو دن کو رات میں, رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے, اور اس نے تمہارے لیے چاند و سورج مسخر کر دیے. یہ چاند و سورج کس کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں؟ سورج طلوع ہوا, دن نکل آیا, سورج غروب ہوا, رات آ گئی. تو یہ کس کے حکم سے اتنی پابندی سے نکلتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں؟ کہا تم نہیں دیکھ رہے, تمہارا خدا کر رہا ہے. اور کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ یہ دن و رات میں تم وہ اعمال انجام دو جو خدا چاہتا ہے. ان اللہ بما تعملون خبیر, اور تمہارے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے. یعنی یہ وقت جو ہم سو کے, کھا کے, گھوم پھر کے گزارتے, یعنی کہ 24 گھنٹے کی ساعتیں بہت قیمتی ہیں. پہلے ایک معصوم کی حدیث بیان کروں تو اس کی وضاحت کروں, مسائل کی منزل پہ آ جاؤں. چھٹے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق چھٹے امام صاحب فرماتے ہیں, سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے تیرے لیے؟ تمہاری روح اور تمہارے وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. دو چیزیں کہیں امام نے, تمہاری روح اور تمہارا وقت. اسے تمہیں عمر دے کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, اتنے سال کی زندگی ملی ہے. کہا یہ وقت جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ اور تمہاری روح اس دنیا کی قیمتی ترین چیزیں ہیں. روح قیمتی کیوں ہے؟ مجلس کی ابتدا میں آ گیا, اس کو نجاست سے بچانا. اگر آل محمد کا قرب چاہیے تو اس روح کی قدر کرنا, اس کو روح کو نجاست ہونے سے بچانا. اچھا, اور مولا کہتے ہیں دوسری چیز تمہارا وقت ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں اللہ نے ہمیں وقت کی کرنسی دے کر دنیا میں بھیجا ہے, کہ اس وقت کی کرنسی سے کماؤ, پھر اجر آخرت میں ملے گا. دنیا میں کوئی پیسے لے کے بازار بھیج دے, اتنا ہی کیوں نہ ختم ہو جائے گا. مولا علی کہہ رہے ہیں تمہیں وقت کی کرنسی دے کے, وقت دے کے بھیجا ہے, اس وقت کو وہاں استعمال کرو جہاں خدا چاہتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے, ہم تو دل کے اشارے پہ چلتے ہیں. میں ایک مثال بیان کر دوں, میری گفتگو مکمل ہو جائے, مسائل پہ آ جاؤں. دیکھیے, ایک ایرانی عالم ایک درس میں بیان کر رہے تھے, اس بات کو آپ تک پیش کروں. ایک شخص بیمار ہے, گلا خراب ہے, اچھا بہت پھیلا ہوا ہے نا فلو, طبیعت خراب ہے, گلا خراب ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا, اسے کہا بھی اگر چاہتے ہو تو پھر ٹھنڈا نہ کھانا اور کوئی کھٹی میٹھی چیز نہ کھانا, گلا ٹھیک ہو جائے گا. یہ انجیکشن لگوا لو, یہ دوائیں کھا لو, یا اینٹی بایوٹکس لے لو اور تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اب وہ مریض گھر آیا, گھر آ کے گھر میں بڑے کھٹے کھٹے چیزیں پکی لو, اس کو بڑا پسند تھا. اب اگر وہ کھٹی میٹھی چیزیں یا وہ آئس کریم کھا لے, خوش تو ہو جائے گا, دل کے چارے پہ چلے گا نا, دل جا رہا ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں دل جا رہا ہے, کھا لے تو خوش تو ہو جائے گا, مگر کیا اچھا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دوا استعمال نہ کرے گا. تو بس وہ عالم بیان کرتے ہیں کہ اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے یا ہمیں اچھا رہنا ہے. اگر دل کے اشارے پہ چلیں گے, شادی میں کیا حجاب کر کے بیٹھ جائیں؟ تو دنیا کو پتہ ہی ہمیں کیا, ہمارے جہیز میں زیور کیا ملا تھا, کیسے حجاب کی شادی میں بیٹھ لے گی؟ ہم کیوں نہ پلٹ کے جواب دیں, ہم ان سے کوئی کم ہے؟ بس یاد رکھیے, جب جب دل کے اشارے پہ چلیں گے, دل تھوڑی دیر کے لیے خوش تو ہو جائے گا مگر خدا ناراض ہو جائے گا. تب تک یہ ہمارے اختیار میں, چاہو خوش ہو کے زندگی گزار لو اور چاہو تو آل محمد کی نگاہ میں اچھا بن کے گزار لو. ابھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے, ہمیں خوش رہنا ہے یا ہمیں اچھا رہنا ہے. اور یقین آپ کے دل گواہی دیں گے, ہمیں اچھا رہنا ہے, ہمیں حضرت حجت کی نگاہ میں اچھا رہنا ہے. تو قرآن کی سورۃ لقمان کی آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ وقت تمہارے پاس بہت قیمتی ہے, اس وقت کی قدر کرو, اس کو وہاں استعمال کرو جہاں خدا چاہتا ہے. اور محمد والے محمد سے محبت کا اظہار فقط زبانی نہ کرو, عمل سے کرو. خدا عمل دیکھتا ہے, جیسا کہ روایتوں میں ہے, ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے, بس آخری روایت اور مساج کی نظر, حضرت ابراہیم اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے ایک صحرا سے گزر رہے ہیں. جب گزر رہے کان میں آواز آئی, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, کوئی ہے جو اللہ کے نام لے کے تسبیح پڑھ رہا ہے. سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, اللہ کی تسبیح سن کے ابراہیم کا دل ایسے کھینچا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے کون میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. دیکھا کہ ایک شخص ہے جو تسبیح کو خالص پڑھ رہا ہے. کہا تم میری 100 بھیڑے لے لو اور پھر اللہ کا ذکر ایک دفعہ سنا دو. ابراہیم کہہ رہے ہیں, اس وقت تک ابراہیم خلیل اللہ نہیں بنے تھے. اب اسے پھر کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, ایک مطلب حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ میری آدھی بھیڑے لے لو, میں تمہیں مالک بناتا ہوں, یہ آدھی بھیڑے لے لو, ایک مرتبہ پھر میرے خالق کا ذکر کر دو. پھر اس نے پڑھا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, اب کہا اچھا میری ساری بھیڑے لے لو, خدا کے ذکر میں وہ لذت ہے, مجھے ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا دو. پھر پڑھ کے سنا دیا, دل نہیں بھر رہا. اچھا اب میں تمہارا خادم بننے کو غلام بننے کو تیار ہوں. تم ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا دو. جیسے ہی کہا وہ شخص تو حضرت جبرائیل تھے. جناب جبرائیل کہتے مجھے نہیں چاہیے تمہاری بھیڑیں, تمہاری یہ معلوم متا, میں صرف تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا. رب الجلال نے مجھے بھیجا تھا کہ جا کے اس کا امتحان لو, یہ فقط لفظی محبت کرتا ہے یا عملی محبت بھی کرتا ہے. تو حضرت حجت بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں, یا امام آ جائے, یا الجل یا امام, الجل یا امام, یا امام المنتظر. نہیں, زبان سے تو کہنا ہی ہے مگر عمل بھی بتائے, کیونکہ محبت عملی چاہیے. اور محبت عملی اس وقت ہوگی کہ جب ہم اپنے کردار کو تیار کریں. جب کردار کو تیار کریں گے, ابھی آپ نے تین چار چیزوں کے احکامات قرآن کی آیتوں سے سنے, جھوٹ نہ بولے, اخلاق اچھا ہو, جھگڑا نہ کریں, کچھ بھی کریں, قربت اللہ, باللہ تیری قربت مل جائے, میرا وقت کا امام مجھ سے راضی ہو. امام جو پردہ غیبت میں ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے توقیع مبارک پیش کی تھی. امام کہتے ہیں ہم تمہاری دیکھ بھال میں, سرپرستی میں غفلت نہیں کرتے, ہماری نگاہ تم پر ہے. اگر ہم تمہارا خیال نہ کرتے تو دشمن تمہیں جڑ سے ختم کر دیتے. اور امام کہتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو چاہیے وہ کام کرے جو ہماری محبت کے قریب کر دے, اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جو ہماری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. بس عزاداروں, ہمیں تو اللہ نے وہ دے دیا, باب الحوائج سرور دے دیا. باب الحوائج کا علم پکڑ کے ہم دنیا کی حاجت تو مانگتے ہیں, ہم یہ کیوں نہ مانگے اے باب الحوائج ہمیں وہ معرفت عطا ہو جائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے صحیح مددگار بن جائیں. مولا کے در سے سب کچھ ملتا ہے. دنیا کے لیے مانگو دنیا کا ملے گا, آخرت کے لیے مانگو آخرت کا ملے گا. وقت کے امام کے ظہور کی جاتے ہو تو باب الحوائج کا واسطہ دے کر مانگو. تو بس آج فرش ادا پہ باب الحوائج کا پرسہ دیں گے, اور جب علم پکڑ کے مانگیں گے تو یہ بھی مانگیں گے مولا وہ معرفت مل جائے جو وقت کے امام کو ہم سے چاہیے. اور وہ معرفت جب ملے گی جب ہم دل سے کوشش کریں گے. عباس علمدار کا تذکرہ کرنا ہے, ایک چھوٹا سا معجزہ. امام کا وقت بہت مختصر رہ گیا مگر میری خواہش ہے کہ ایک چھوٹا سا معجزہ بیان کر کے مسائل پر آ جاؤں. کتاب عقیدہ و عمل میں لکھا ہے کہ بغداد میں رہنے والی ایک ضعیف مومنہ جس کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا, ایک روز اس نے خواب میں دیکھا, ایک ایسا منظر دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے. بہت غریب عورت ہے اور متوکل عباسی کا زمانہ ہے, اس ملعون کا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں نام حسن و علی رکھ دیا جائے تو قتل کر دیا جائے, نام آل محمد پہ ہو تو قتل کر دیتا تھا. آج بھی ہے, آج بھی آپ نے معاشرے میں دیکھا کالے چنار میں ایسے تھے لوگوں کو قتل کیا گیا, فقط نام اگر علی حسن ہے پکڑ لیتے تھے کہ بس شیعہ قتل کر دیتے. آج بھی وہ دور ہے. تو بس وہ زمانہ تھا کہ عورت نے خواب میں دیکھا کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے. خواب سے اٹھی, اپنے بیٹے سے کہا بہت غریب ہے, بیٹا میری خواہش ہے اگر تم پورا کر دو. ماما کیا خواہش ہے؟ بیٹا میری زندگی میں بہت کم وقت رہ گیا ہے, میری خواہش یہ ہے کہ میں شہدائے کربلا کی زیارت کو کربلا جاؤں. بغداد میں رہتی ہے, زندگی کے آخری لمحوں باب الحوائج کے روزے کی زیارت کروں, حسین ابن علی کے روزے کی زیارت کروں. اس کا بیٹا کہتا ہے اچھا اماں میں آپ کو لے کے چلوں گا. کہاں کیسے لے جائے گا, پیسے تو ہیں نہیں, سامان سفر تو ہے. اماں میں آپ کو اپنے کندھوں سے اٹھا کے لے چلوں گا, میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے سنا ہے مجلس کے شروع میں سورہ لقمان میں ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کا بیٹا کہتا ہے میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے چلوں گا. اور اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو, ضعیف ماں کو, نابینا ماں کو اپنے شانوں پہ بٹھایا اور چلا ہے جسر بغداد پر. بغداد کا وہ پل جو بغداد کو کازوین سے ملاتا ہے. اس پل پہ پہنچ کے جیسے ہی پہنچا تو حاکم کے سپاہی موجود تھے. آدھی رات کا وقت ہے, حاکم کے سپاہیوں نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں. تمہیں نہیں پتا حاکم نے منع کیا ہے, کوئی کربلا نہیں جائے گا, کسی کو حسین کے قبر پہ جانے کی اجازت ہی کا نہیں, میں تو جا رہا ہوں, میری ماں کی خواہش ہے. جیسے یہ کہا اس نے کہا اپنی ماں کو اتارو. ماں کو اتارا, ان سپاہیوں نے اس جوان کے ہاتھ و پیر باندھ کے پل سے نیچے دریا میں پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا ماں تڑپنے لگی, ماں کا ایک ہی بیٹا, اور اس طرح دریا سے باندھ کے پل کے اوپر سے باندھ کے دریا میں پھینک دیا. ایک مرتبہ سپاہی کہتے ہیں آپس میں اس بری عورت کو بھی پھینک دو, کہا نہیں اس کو پھینکنے کی ضرورت ہے تو خود ہی مر جائے گی, جس کے بیٹے کو ہم نے مار دیا یا خود اس غم میں مر جائے گی. وہ ضعیف مومنہ پل کے سہارا لیتی لیتی نیچے آئی دریائے کنارے اور کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی ہے یا باب الحوائج, یہ ایک بیٹا تو کیا, کئی بیٹے بھی ہوتے تو آپ پر قربان. عباس علمدار آپ پہ میرے سینکڑوں بیٹے ہوتے تو وہ بھی قربان, مگر مولا بس خواہش یہ ہے کہ آپ کے در کی زیارت چاہتی تھی. دوبارہ کیسے ادا پہ بیٹھا کرو, یہ قبولیت کی جگہ ہے, دل سے مانگا کرو شہزادی کو ضامن بنا کے, جس جس کے دل میں تمنا ہے تڑپ کربلا جانے کی. بی بی ہم سب کو بار بار کربلا لے جائیں, بار بار مولا کے روزے پہ لے جائیں. بس ایک مرتبہ کہتی ہے یا باب الحوائج, تمنا یہ تھی کہ آپ کے روزے کی زیارت کو جاؤں. آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, باب الحوائج کو پکار رہی ہے, سپاہی یہ سمجھ رہے تھے یہ لاوارث ہو, اور جس کا مددگار باب الحوائج ہو وہ کبھی لاوارث نہیں ہوتا. بس ایک مرتبہ اس کو اپنے بیٹے کی آواز آئی, اماں میں حاضر ہوں چلیے کربلا چلے. کہا بیٹا تجھے بھی پانی میں پھینک دیا تھا, تو کیسے زندہ سلامت آ گیا. کہا اماں آپ جس مولا کو پکار رہی تھی نا, آپ جس باب الحوائج کو پکار رہی تھی نا, انہوں نے مجھے بچا لیا اور مولا باب الحوائج میرے ساتھ آئے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ وہ مومنہ جو نابینا تھی روتی بھی کہتی ہے اے میرے بیٹے ذرا باب الحوائج کے ہاتھوں کی زیارت کرا دے, میں مولا باب الحوائج کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگانا چاہتی ہوں. اس نے کہا کوئی جواب نہیں آیا. پھر بڑھ کے کہتی ہے اے باب الحوائج اپنی دست مبارک بڑھا دیجئے, میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ چاہتی ہوں. پھر آواز نہیں آئی. جب تیسری مرتبہ کہا باب الفضل کے نفاذ نے کہا اے مومنہ اگر میرے ہاتھ ہوتے, اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میری سکینہ تما دینا چاہتی, اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے کوئی زینب کے سر سے چادر نہ چھینتا. اللہ دارو بڑا مان تھا زینب کو بھائی پر, یہ جب تک میرا بھائی سلامت ہے میرے سر کی چادر سلامت ہے. اللہ دارو روزے عاشور آ گیا. حضرت عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں مل گئی. جب جب جاتے مولا کہتے تم میرے علمدار ہو. اللہ دارو عباس کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ اس لیے نہیں ملی کہ مرضی الہی نہ تھی, اللہ کی حکمت نہ تھی. اگر عباس کو جنگ کرنے کی اجازت مل جاتی تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا, مگر اللہ نہیں چاہتا تھا کہ عباس جنگ کرے. عباس کو فقط پانی لانے کی اجازت ملی. مولا عباس خدمت امام میں آ کے کہتے ہیں مولا صبح سے بار بار آ رہے, مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. بس ایک مطلب امام حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. جیسے ہی یہ کہا حضرت عباس نے بڑی مظلومیت سے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا اور دیکھے کہتے ہیں مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا, سب جان کا نذرانہ پیش کر چکے, مولا سب شہید ہو چکے, اب آپ مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین سر کو جھکائے رو رہے ہیں. بس ایک مرتبہ عباس علمدار خیمے سے باہر آئے, دیکھا کہ سکینہ چلی آ رہی ہے اور سکینہ کے لب اتنے خوش ہیں کہ خوش زبان ہونٹوں پہ پھر آ رہی ہے. عزادارو عباس کو سکینہ بہت پیاری ہے. آج بھی کوئی عباس کا علم پکڑ کے سکینہ کا واسطہ دے کر مانگے تو عباس رد نہیں کرتے. جیسے ہی سکینہ آئی نا جناب عباس کہتے ہیں سکینہ بہت پیاسی ہو. کہا بیٹا پیاس سے جا بلا ہوں. مولا عباس کہتے ہیں جاؤ سکینہ اپنی مشک لے آؤ. جناب سکینہ دوڑ کر گئیں اپنی مشک لے آئیں. مشک لائیں تو جناب عباس کہتے ہیں سکینہ یہ مشک میرے گلے میں ڈال دو. سکینہ نے مشک عباس علمدار کے گلے میں ڈال دی. اسی لیے آج تک عباس علمدار کے علم پر مشک سکینہ لگی ہوئی ہے. بس ایک مرتبہ سکینہ کو آغوش میں لیا, خدمت امام میں آئے اور آ کر کہتے اسے پہلے کہ کچھ کہیں جب امام حسین نے دیکھا کہ عباس سکینہ کو سفارشی بنا کے لائے ہیں تو سکینہ کو مخاطب کر کے کہا سکینہ چچا چلے گئے تو بہت یاد آئیں گے. سکینہ سفارشی بن کے تو آئی ہو مگر چچا چلے گئے تو بہت یاد آئیں گے. کیوں کہا تھا مولا نے؟ اس لیے مولا جانتے تھے جب جب سکینہ تماشے کھائے گی چچا کو یاد کرے گی, جب جب سکینہ کے کانوں کے گوشوارے چھنیں گے چچا کو یاد کرے گی. بس کہا سکینہ چچا بہت یاد آئیں گے. اور جناب عباس سے کہا عباس اب کفائے سکینہ بن کے آئے ہو, جاؤ عباس پانی کی کوئی سبیل کرو. اگر عباس چلے ہیں لشکر عزیز میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی عباس کو روک سکتا. میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ عباس غازی علمدار ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ عباس کو شہید ہو گئے تم لوگ عباس کو غازی کیوں کہتے ہو؟ ہم عباس کو غازی اس لیے کہتے ہیں کہ عباس نے فرات پر قبضہ جمایا تھا, فرات میں پہنچ کے مشک بھرا تھا. آج بھی فرات کا پانی عباس کی قبر کے چاروں طرف تباہ کر رہا ہے, اعلان کر رہا ہے کل بھی قبضہ عباس کا تھا آج بھی قبضہ عباس کا ہے, اس لیے میرا مولا غازی ہے. اگر میرے فرات میں مشک کو ڈبویا ہے بس دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جو تین دن کا پیاسا ہو نہر فرات کا ٹھنڈا پانی کلو میں ہو, مگر عباس نے پانی نہیں پیا, یہ کیسے نہیں پیا, نہیں پانی نہیں پی سکتا اس لیے کہ ابھی مولا کے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, ابھی علی اصغر پیاسا ہے, میں پانی نہیں پی سکتا, مشق کو بھرا پانی بھیج دیا دلو سے, اے باب الانداز, اے باب الاوائز, تیری وفا کو ہم سب کا سلام, ادارو مشق بھر کے پلٹے مولا, ادھر مشق بھر کے پلٹے, چاروں طرف سے صدا آنے لگی, دیکھ لو اگر یہ پانی حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو کوئی حسین سے جنگ نہیں کر سکتا, ادارو چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی, اتنے تیر برسے, عباس کا جسم تلی ہو گیا, ایک شہید قریب پڑا, دایا بازو قلم کیا, جب دایا بازو قلم ہو گیا مولا نے مشق کو بائیں بازو پہ لٹکا لیا, بڑا آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ایک شہید آگے بڑھا, بایا بازو قلم ہو گیا, اب مولا نے مشق کو سینے سے لگا لیا, اب اتارو مقاتل میں لکھا ہے عباس جھک گئے گھوڑے پہ, سینے سے چھپایا ہوا ہے مشق کو, کوشش یہ ہے پانی پہنچ جائے, دعا پڑھ پڑھ کے مشق میں دم کر رہے ہیں, اللہ کی مرضی نہ تھی مگر اللہ نے کہہ دیا عباس تیری ایک ہی خواہش تھی پانی پہنچ جائے, اب قیامت تک کے لیے تو باب الاوائز ہے, جو تیرا واسطہ لے کر مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی, اداکارو تیر چل رہے ہیں, ایک تیر مشق میں لگا پانی بہ گیا, عباس کی ہمت ٹوٹ گئی, ادھر عباس کی ہمت ٹوٹی, گھوڑے کا رخ پھیر لیا, اب تو گھوڑے کا رخ پھیرا ہے کہ کیا کروں گا, خیمے میں جا کے پانی بہ گیا, چاروں طرف سے اچھیا نے گھیرا, سچے گھوٹ مارا, عباس سنا نہ سکے, عباس گھوڑے سے گرتے ہیں, سنا دیتے ہیں عباس رکنی, مولا ادرکنی, مولا عباس کے لیے دوڑے, آقا حسین دوڑے, اور جب دوڑے تو کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی, 32 برس کا بھائی پکار رہا ہے عباس میری کمر ٹوٹ گئی, پہنچے ہیں بھائی کے سرانے اور مولا عباس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا, جیسے ہی عباس کا سر حسین نے اپنے زانو پہ رکھا, مولا عباس نے ہٹا لیا, کہا عباس کیوں ہٹا رہے ہو سر, کہا مولا میرا سر تو آپ کے زانو پہ ہے مگر میں یہ سوچ رہا ہوں آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا, آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا, مولا ایک فرمائش ہے میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تو پانی نہ پہنچا سکا, اور مولا حسین کہتے ہیں عباس کوئی خواہش ہے, مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے, میری آنکھ سے تیر نکال دیجیے, وقت آخر آپ کی زیارت کر لوں, اداکاروں وقت آخر زیارت کی خواہش ہے, مولا نے تیر نکالا, عباس علمدار نے دیکھا روح پرواز کر گئی, اداکاروں علم اٹھا کے حسین چلے خیمے کی طرف, جیسے ہی علم آتا دیکھا سکینہ کہتی میرے بتا گیا, میرے بتا گیا پانی آ جائے گا, مگر جیسے ہی علم قریب آیا علم تو آیا علمدار نہ آیا, مولا حسین نے اس علم کو سینے قیمہ میں گھار دیا, آج بھی ہر امام بارگاہ کی چوکھٹ پہ عباس کا علم اعلان کرتا ہے, باب الاوائز کا در کھلا ہے, الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي